محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. طيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پچھلے سیشن میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ قرآن کریم کے مفاہیم کے حوالے سے قرآن کریم میں جو قوانین زندگی گزارنے کے لیے بیان ہوئے ہیں ان کے حوالے سے چند قوانین آپ کی خدمت میں عرض ہوں اور اس سے نزدیک تر جو مفاہیم ذہن میں آتے ہیں اس کو بیان کریں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کوشش کرتے ہیں کہ اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. پچھلے ہفتے جن قوانین کا تذکرہ ہوا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کچھ انسان دوسروں کو تقسیم کرے گا وہ اسی کی طرف واپس آئے گا اور کہیں زیادہ بڑھ کر واپس آئے گا. مثلا اگر کوئی شخص خوشیاں تقسیم کرے گا تو اس کو خوشیاں بڑھ کر ملیں گی. اگر کوئی شخص غم تقسیم کرے گا تو اس کو غم بڑھ کر ملے گا. اگر نعوذ باللہ کوئی شخص کسی کو حقارت دے گا اس کو بھی حقارت اٹھانی پڑے گی. کوئی کسی کو ذلت دے گا اس کو بھی ذلت اٹھانی پڑے گی. اس طرح اللہ کا قانون بنا ہوا ہے کہ جو کچھ دے گا وہی چیز اس کو واپسی میں اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد عرض یہ ہوا تھا کہ اس دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور آگے دنیا کے اندر برزخ کے اندر محشر کے اندر بھی انہی سب کے نتائج کو بھگتنا ہوتا ہے. تو انسان بہت ہوشیار رہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ دوسروں کو کیا تقسیم کر رہا ہے. اس کا ہم نے طریقہ کار یہ عرض کیا تھا کہ آپ سکون سے کہیں بیٹھ جائیے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے اور یہ دیکھیے کہ اگر میرے اندر میرے بارے میں میرے مخلص دوست مشورہ دیں کہ اس کے اندر فلاں برائی نہ ہوتی تو بہتر تھا تو وہ کون سی برائی ہوگی, اس کو اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے پچھلے ہفتے ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عادتیں ہوتی ہیں, اچھی عادتیں. انسان کی زندگی میں سب سے بری چیز اس کی بری عادتیں ہوتی ہیں. عادت اللہ کی عجیب نعمت ہے. عادت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اچھا بنا لے تو سمجھ لو پہاڑ سر پہ اٹھا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اگر عادت اچھے کی ہو جائے. اور اگر برے کی عادت ہو گئی تو جو کائنات کی بدترین چیز ہوگی وہ یہ انجام دے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کروں. یہ اللہ نے انسان کے اندر عجیب چیز رکھی ہے. اگر کسی انسان کی اچھی عادتیں پڑ جائیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مثلا مجھے ایک بندے خدا ملا, اس نے کہا کہ ان کے کوئی استاد تھے جو مختلف موقعوں پر ان کی تربیت میں مدد دیتے تھے. تو وہ اپنے استاد سے بہت زیادہ وابستہ تھے بچپنے میں ہی کم عمر میں. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا فارمولا بتا دیں کہ میں ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہوں. تو کہنے کے انہوں نے دو چیزیں بتائیں, کہا یہ دو کام کر لو زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے. ایک کام کہنے کے نماز شب پڑھ لو, نماز شب پڑھو گے زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے. دوسرا کام کہا اچھائی نظر آئے کرنے میں دیر نہ کرنا, جو بھی اچھا کام نظر آئے اسے کرنے کی کوشش ضرور کرنا. کہنے کہ تم یہ دو کام کر لو میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تم زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل کرو گے. اور یہ صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی, ان کا نام عباس علی مرزا ہے, یہ دبئی میں ہوتے ہیں, اکاؤنٹس کے ایکسپرٹ ہیں. ان کی کتاب دنیا میں ٹاپ 10 میں آتی ہے, ٹاپ 10 میں جو بیسٹ سیلر اکاؤنٹنسی کے اوپر ہیں اس میں ان کی کتاب آتی ہے, کو آتھر ہیں کسی اور صاحب کے ساتھ. تو جو کہہ لیں گے میں جو کامیابی چاہتا ہوں اللہ سے کہتا ہوں خدا اب مجھے یہ چاہیے, تو وہی جو استاد کا بنایا ہوا فارمولہ اسی کے تحت کام کرتا ہوں ہو جاتا ہے. اور مثلاً بتایا کہ میں 13 سال کی عمر سے نماز شب پڑھ رہا ہوں، اس کو نہیں چھوڑنے دیتا، ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ریاکاری نہ ہو جائے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی ایک چیز سکھائیں، کیا سکھائیں گے آپ مجھے؟ اور کہنے لگے کہ میں نے کہا میرے پاس سکھانے کو کچھ نہیں ہے، جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کافی ہے، کہنے لگے نہیں آپ کے پاس کچھ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کیا ہے، ایک چیز سکھائیں، میں نے تو لاکھ ڈھونڈا کہ میرے اندر کیا نکل سکتا ہے جو میں اس کو سکھاؤں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا بھائی مجھے چند سالوں سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ میں سکھا سکتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ لے وہ تباہ نہیں ہوگا، معنوی اعتبار سے گرے گا نہیں، چلو کچھ اور غلطیاں کرے گا، بلندی پہ نہیں جائے گا، لیکن سید الشہداء گرنے نہیں دیں گے، دفن نہیں ہوگا، چلے گا معاملہ۔ میں کہا اگر مجھ سے کچھ سیکھنا ہے روزانہ سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ، کوئی بھی زیارت، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، کم از کم سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ لیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان سے کوئی نجات نہیں ہے، یعنی کوئی نعوذ باللہ اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کوئی کہے میں اس سے ہٹ کر کوئی کچھ کر لوں گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ہمارے سامنے کفار بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں ملتا، ان کافروں کو مل جاتا ہے، اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کیوں کافر کامیاب ہو جاتے ہیں، دو تین وجوہات ہیں اس کی، قوانین زندگی کے اندر رہتے ہوئے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بات یہ کہ انہوں نے کچھ قوانین کو سمجھ لیا ہے، ان قوانین کو نہیں توڑتے، اس وجہ سے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کون سا قانون؟ مثلاً انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سچ بولنے میں بہت طاقت ہے، اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں اور جمع کے سچ بولتے ہیں، اپنی عام زندگی کے اندر، عام زندگی کے اندر منافقت نہیں کرتے، میں نہیں کہہ رہا سیاستدان نہیں کرتے، سیاستدان ان کے بڑے پائے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ بہت پائے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن عام زندگی کے اندر دھوکہ دہی نہیں کریں گے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے گا میں اتنے بجے آؤں گا، وہ آئے گا، مگر یہ کہ کہیں کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ اگر کوئی عام آپ سے وعدہ کرے گا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا تو کرے گا، مگر یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں کوئی اس کے ہاتھ سے نکل جائے معاملہ۔ تو عام زندگی میں ایسے ہیں، اب ہمارے اندر کیا مشکل ہے، ہم عام زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دے رہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ سچائی، وعدہ، وعدے کی وفا کرنا، ہمدردی کرنا، ان سب کے عناوین پر کچھ نتائج ہیں، ان سب کے کچھ نتائج ہیں، وہ نتیجے اس کو ملیں گے جو اس کی پیروی کرے گا، جو پیروی نہیں کرے گا اس کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے ان قوانین کی پیروی نہیں کی ہے، اس وجہ سے ہمیں برا نتیجہ مل رہا ہے، ان لوگوں نے ان قوانین کی پیروی کر لی ہے، کافی حد تک نتائج اچھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، کاش یہ 10 منٹ پہلے ہی ہو جاتا ایسا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کچھ قوانین کی پیروی کی ہے، ان قوانین کی پیروی کرنے کے نتیجے میں انہیں کچھ کامیابیاں ملی ہیں، بدقسمتی سے ہم نے ان قوانین کی پیروی نہیں کی ہے، ان قوانین میں ہم کسے سر فہرست قرار دیں گے؟ سچائی کو۔ اگر ایک پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہے اس میں یہ ہے، 80-90% امکان ہے کہ ہوگا، بہت کم امکان ہے کہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر اس نے لکھا ہے اس کو 200 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے 200 دفعہ تو کرے گا، صحیح۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آ گیا ہے کہ ہم ان معاملات کے اندر گڑبڑ کر گئے، اب جب یہاں پہ کام خراب کر دیا آگے کام خراب ہو گیا۔ ہر آدمی کو انہوں نے کچھ نہ کچھ سکھا دیا، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو گئی۔ البتہ اس کے پیچھے ایک اور مشکل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں خدا و متعال کافر کو عذاب کیوں نہیں کرتا، سزا کیوں نہیں دیتا، اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ خدا سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا چونکہ اس کو وقت نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کو جلدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر سویر سے خدا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہذا وہ کفر کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں انما نملی لہم، یہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے. فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادو اسما، ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، پھر اچانک سزا دیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. بس یہ دو وجہ ہیں، اگر آپ کو ظاہری طور پر کفر کی کامیابی نظر آتی ہے، ایک وجہ یہ کہ انہوں نے بعض قوانین پہ عمل کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، دوسری وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جو اچھا کام کرے گا اس کو دنیا میں ہی جزا مل جائے تاکہ آخرت میں اس کو سزا آگے بڑھ جائے. اب ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ مجھے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں ان قوانین کے مطابق. اب ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وال محمد. مسلمانوں کے ذہن میں معمولاً یہ خدشہ رہتا ہے، ہم دین پر عمل کریں گے، مکاری نہیں کریں گے، جبر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فریب نہیں کریں گے، تو جو یہ سب کر رہا ہے وہ جیت جائے گا، یہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے ہمیشہ. بس ہم سوچتے ہیں وہ سامنے والا تو اتنے جھوٹ بولتا ہے نا، مجھ سے بہت آگے نکل جائے گا، اور وہ تو اتنے دو نمبر کام کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت آگے نکل جائے گا، اور میں جو صحیح کرتا ہوں میں پیچھے رہ جاؤں گا. اچھا، اب آیا خدا تعالیٰ کے دین میں اس مشکل کے حل کے لیے کوئی قانون ہے؟ کیا کوئی قانون ہے؟ کیا کوئی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہو کہ ایسا نہیں ہوگا؟ یا کوئی آیت ہے جو ہمیں راستہ دیتی ہو کہ کیا کریں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ صرف ایک پس منظر کے ساتھ، کامیابی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، کامیابی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن کامیابی نصیب ہوگی. مثال عرض کروں، بہترین مثال کربلا. ہم سید الشہداء کے میدان میں اترنے پر اگر وہاں ہوتے تو کامیابی کسے کہتے؟ کہ لشکر یزید ختم ہو جائے، سید الشہداء کا لشکر جیت جائے، یزید ابن معاویہ کی حکومت ختم ہو جائے، مولا کی حکومت قائم ہو جائے، ہم اسے کامیابی کہتے. صحیح. اب جو ہمارے سامنے آیا وہ ہمارے نزدیک ظاہری طور پر کامیابی نہیں ہوتا اگر ہم اس میدان کے اندر ہوتے، صحیح ہے، لیکن اب 1400 سال کے بعد آسانی سے کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہوتا تو اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوتی جتنی اب ہوئی ہے. اگر وہ ہوتا تو شاید لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا سید الشہداء ہیں کون. آج لوگوں کے اندر جو سید الشہداء کے نام پر جذبات ہیں، شاید نہ ہوتے اگر وہ مصیبت نہ آتی اور سید الشہداء اور ان کے خاندان مقدس کے وہ عظیم الشان انسانی صفات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتی. اب ہم کامیابی کسے کہہ رہے تھے؟ عمر ابن سعد کی گردن کٹ جائے، شمر ذوالجوشن کی گردن کٹ جائے، اس کو ہم کامیابی کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، جس کو تم کامیابی کہہ رہے ہو وہ شاید نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر کامیابی ہوگی، اس سے بڑھ کر کامیابی ہوگی، لیکن ہمارے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ آ گیا. صحیح. اب یہی دین ہمارے ساتھ ہے، وہی دین جس نے کربلا میں سید الشہداء کو کامیابی دلائی ہے، وہی دین ہمارے ساتھ ہے. ہم اس دین سے پوچھتے ہیں اللہ کے دین، کیا کوئی راستہ ہے کہ کفر ہمیں ہرا نہ سکے؟ ایک قانون خدا تعالیٰ قرآن کریم میں، دو آیات کریم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، بالکل سادہ سلیس اردو میں ترجمہ کروں گا تاکہ ایسا نہ لگے کہ کچھ اور ڈال دیا. لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہوا ہے اگر تم ہدایت پر آ جاؤ. سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اگر تم ہدایت پر رہو تو جو شخص گمراہ ہوا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، آیا شمر نے سید الشہداء کو نقصان پہنچا لیا؟ کیا نقصان پہنچایا؟ کوئی ظاہری طور پہ دیکھیے کہ مثلاً شہید ہو گئے، آیا شہادت میں نقصان ہے؟ اس دنیا کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ کوئی شہید ہو جائے. ہم کہیں گے مثال کے طور پر، ظاہری طور پر دیکھ کے، سید الشہداء کے گھر والے اسیر ہو گئے، سید الشہداء کے لیے اس اسارت سے بڑھ کر ایک ہدف تھا، وہ کیا تھا؟ میرا خاندان اسیر ہو لیکن میرا دین زندہ رہے. وہ دین زندہ ہو گیا. جو سید الشہداء کے معیار میں کامیابی آ رہی تھی وہ سب سید الشہداء کو ملتی رہی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو ہرگز گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک یہ آیہ کریمہ، ایک اور آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ علیہ وسلم. ہمیں خوف یہ ہے کہ دشمن کا مکر و فریب ہمیں شکست نہ دے. خدا عالم تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرو, تم تقوی اختیار کرو, تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بالکل واضح آیت. بس ایک دفعہ خدا عالم تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہدایت پر آ جاؤ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر خاص کر ذکر فرمایا ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, کچھ نہیں ہوگا. لا یزر, فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یزرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو ہرگز ان کا مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اللہ کا دین ہے, واضح بیان کرتے ہیں. اب صرف دو پیرامیٹر ہمارے سامنے آئے اس آخری آیت سے, صبر اور تقوی. یہ دو مل گئے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کا مکر و فریب تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ان کا مکر و فریب جیتتا ہے, صرف دو وجہ سے جیتتا ہے, یا ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یا تقوی سے باہر آ جاتے ہیں. اگر صابر رہیں, اگر تقوی اور پرہیزگاری کی خط پر رہیں, اس کا مطلب ہے کبھی بھی ان کا مکر و فریب ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا اب ان میں کون کون شامل ہے, میں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا چلوں. آج جو دنیا میں مکر و فریب پھیلا رہے ہیں وہ کون ہوں گے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس مطلب کو اور تفصیل سے دیکھ پائیں. مثلا آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف میں مشکلات دیکھتے ہیں, بھائی یہ مشکلات کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کا ذہن کہتا ہے بھائی یہ جو مارکیٹ کے اندر دکاندار بیٹھے ہیں نا, یہ بہت لٹیرے ہیں, ان کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہے. اچھا اب کوئی اتنا سادہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ لٹیرے ہوں یا نہ ہو, ان سے اوپر ایک سسٹم ہے وہ لٹیرا ہے, اس کی وجہ سے یہ بھی لٹیرے بنے ہوئے. پھر آپ اس سسٹم پہ آئیں گے, کہیں گے بھائی یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ تو آپ کہیں گے مثلا پاکستان میں 22 خاندان ہیں, 60s میں 22 کہتے تھے شاید, اب تو میرے خیال میں 15-16 ہی رہ گئے ہوں گے اگر اور کم نہ ہو گئے ہوں. تو مثلا وہ کچھ لوگ ہیں وہ سارے اس نظام ظلم کے بانی ہیں پاکستان کے اندر. اچھا ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے اگر باہر والے کچھ اور لوگ نہ ہوتے جو ان کی سربراہی نہ کر رہے ہوتے؟ کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے. اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی اور ہے, وہ کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا بھائی پاکستان میں تو نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہے. کل گھر پہ آیا ہوا بھی تھا مثلا پاکستان میں, امریکہ کی وزیر خارجہ. تو آپ کہیں گے مثلا یہ لوگ ہیں. اچھا یہ جو امریکہ کی وزیر خارجہ, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ 4 سال وزیر خارجہ رہے گی, بعد میں معاملہ ختم ہو جائے گا, ختم. اوباما کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے, 4 سال بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ 8 سال, 2 ٹرم سے زیادہ تھوڑی آتا ہے کوئی. پھر پیچھے ہے کون؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس نظام ظلم کے بانی ہیں, شاید پریزیڈنٹ نہیں بنتے, شاید فورن منسٹر بھی نہیں بنتے, لیکن اصل وہ لوگ ہیں. اچھا ان لوگوں کے لیے ان کو ان کے دماغ میں سارے مکر و فریب خود آتے ہیں؟ نہیں, سارے مکر و فریب ان کے پاس نہیں آتے. ان کو کون مکر و فریب بنا کے دیتا ہے؟ اس پر ہم پہنچتے ہیں ایک جگہ پہ جہاں مکر و فریب کا گڑھ بنتا ہے پوری دنیا کے لیے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں تھنک ٹینکس. امریکہ کے وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ایک ایک موضوع کے اوپر اپنی کارروائی کرتے ہیں, پالیسی میکرز کو اطلاع دیتے ہیں, ان کو یہ سمجھاتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو بہتر ہوگا, ان کو ہم تھنک ٹینکس کہتے ہیں. کتنے ہوں گے؟ مجھے یاد ہے مثلا 96 کے اندر کسی نے ایویلویٹ کیا تھا, مشہور ہے ایک زمانے میں تھا, آپ پتہ نہیں شاید زیادہ کم ہو گئے, تو کہتے تھے 400 تھنک ٹینکس ہیں. تھنک ٹینکس وہ اداروں کو کہتے ہیں, تھنک ٹینکس کہتے ہیں 300-400 ادارے ہیں. اس زمانے میں 400 کا عدد مشہور تھا کہ 400 بڑے ادارے ہیں یہ تحقیقات کرنے والے, یہ تحقیقات کرتے ہیں ہر موضوع کے اوپر, پاکستان پہ بھی مثلا, ایشیا کے اوپر, فلاں موضوع, آپ جو موضوع کہیں گے اس کے اوپر کریں گے. یہ آتے ہیں مکر و فریب کا ایک بڑا جال بناتے ہیں, یہ لا کر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم لوگ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اصل میں اگر ہم لوگ اپنا دماغ استعمال کریں تو ہم لوگ لڑ رہے ہیں ان تھنک ٹینک سے, 400 سے. اصل میں اگر کوئی کہے کہ بھائی واقعی ہم دنیا میں ظلم سے لڑ رہے ہیں, تو آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ یہاں دکاندار سے نہیں لڑ رہے, آپ مثلا پاکستان کے کسی ظالم سے بھی نہیں لڑ پائیں گے, اصلی جو جنگ ہو رہی ہوگی وہ ان لوگوں سے ہو رہی ہوگی. البتہ کوئی ممکن ہے سننے والا کہ تھنک ٹینکس کے پیچھے بھی کچھ اور لوگ ہیں. ہاں ممکن ہے, ابھی میں ادھر تک آتا ہوں. آپ ان سے لڑیں. اچھا ان کا آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ ان کے پاس جو وسائل ہیں آپ کے پاس ہیں نہیں. ان کے پاس جو حتیٰ ریسرچ کے وسائل ہیں وہ آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں. ان کو جو زندگی میں ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں ہے صرف بیٹھ جاؤ کام کرو, وہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے ان سے. کیا امید ہے؟ امید یہ آئے کریمہ ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ فرماتی ہے اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اب وہ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو آپ جیت جائیں گے. کب جیتیں گے؟ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے, آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے. اب وہ ساری داستان جو انہوں نے بکھیرے پھیلے پھیلائے ہوئے تھے, 400 تھنک ٹینکس ہیں, اربوں ڈالر ان کے بجٹس بنتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ان سب کا مقابلہ آپ کس سے کریں گے؟ خدا نمتار فرماتا ہے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اچھا آیا میں آپ کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہوں جس میں بعد اوقات دوست صاحب آپ کہتے ہیں تم ایسے پیغام دیتے ہو جس سے لوگ سو جائیں. نہیں, سنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ایسے پیغام دیتے ہیں لوگ مسلوں پہ بیٹھ جائیں اور ان مسلوں پہ بیٹھ کر دشمن ہار جائے گا. کہتا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جنگ میں بھی اترنا ہے, پہلی شرط اسلحہ نہیں ہے, صبر اور تقویٰ ہے. پہلی شرط یہ ہے, یہ ہو تو کامیابی آئے گی ورنہ کامیابی نہیں آئے گی. کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوا تو مادیات میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, پیسے میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, اسلحے میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. جو ہمارا اصلی حربہ ہے وہ کہیں اور خدا نے رکھا ہے, اور اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کہاں سے کامیابی نصیب ہوگی؟ اصل قانون یہاں پر ہیں, اور جو ان قوانین کو استعمال کرتا چلا جائے گا اس کی زندگی کامیابی کی سمت بڑھنا شروع ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا اب ارادہ یہی تھا کہ دو دن بات کریں گے اور اس کے بعد سم اپ کریں گے, اس کو اختتام پہ لے کے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ صرف باتیں ہو جائیں, کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے ہمارے پاس. پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں شاید یہ کام عرض کیا تھا, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اور آج کے لیے ایک اور کام عرض کر دیتا ہوں, شاید میں اور آپ کامیاب ہو جائیں اس کے اندر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. کچھ وقت پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, اپنی زندگی میں سے ایک برائی کا انتخاب کریں جس سے لوگ کڑ رہے ہوں. مجھے تقریباً یقین ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ہو سکتی ہے جس سے ہمارے مخلص لوگ ہم سے چڑ رہے ہوں گے, جس سے ہمارے مخلص لوگ ہمارے ہاتھوں مشکل میں مبتلا ہوں گے. ایک کوئی ایسی پرابلم نکالیں اپنی کہ بھائی مجھے احساس ہوتا ہے میرے اندر یہ ایک خرابی ہے جس سے میرے مخلص دوست جو میرے اطراف میں ہیں, میرے مخلص رشتہ دار مثلا اعزاء اقربا, یہ مشکل میں ہیں. اس کا انتخاب کریں, اس کا علاج کر لیں. نمبر دو, یہ پہلا کام ہو گیا تو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا. نمبر دو, ہر روز اگر کاش میں اور آپ ایسا کام کر سکیں, ہر روز اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کیا کوئی کام ہے جو میں صرف اللہ کی خاطر آج انجام دوں. مثلا آج ہفتے کا دن ہے, کل جمعے کا دن تھا, اس سے پہلے کی شب شب جمعہ تھی, شب جمعہ صدقے کی شب ہے. اور ایک روایت کسی نے بھیجی تھی, بہت خوبصورت روایت, مفہوم یہ تھا کہ جو شب جمعہ میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, کہتا ہے جو انفاق کرے گا اللہ کی راہ میں آج وہ کامیاب ہوگا, اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. صحیح, تقریباً پتہ نہیں 11 بج رہے تھے, کتنے بجے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا, رات کافی ہو چکی تھی. وہ میں نے روایت دیکھی, تو یا پتہ نہیں شاید ٹائم مجھے یاد نہیں آ رہا, بالکل دماغ سے نکل گیا. روایت دیکھی, میں سوچ لگا میں کیا صدقہ کروں, اپنے کمرے کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوں ابھی کیا صدقہ کروں. تو میرے دماغ میں آیا کہ کسی کا دل خوش کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. پھر میں نے کہا ابھی میں بیڈ روم میں بیٹھ کے کس کا دل خوش کروں, کیا کروں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے فون کی لسٹ میں دیکھتا ہوں کس کو فون کروں تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اتنا تو کر سکتا ہوں نا, اس میں کیا جا رہا ہے؟ اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتا کیا اللہ کی خاطر؟ شب جمعہ ہے، صدقے کی شب ہے، صدقے کا کوئی مورد نظر نہیں آ رہا، اتنا تو کر سکتا ہوں کسی کا دل خوش کر لوں، ایک فون کال کر لوں۔ میں کہا بھائی اس جگہ اس وقت کون ہے جس کو فون کال کروں؟ مجھے بہرحال ایک مورد سمجھ میں آیا، میں کہا اس کو میں کر لیتا ہوں۔ اس کو فون، ان کو فون کال کیا، امید قوی ہے کہ دل خوش ہو گیا ہوگا، اللہ مالک باقی۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہر روز اپنے آپ سے سوال کریں، آج محض اللہ کی خاطر کیا کام کیا؟ محض اللہ کی خاطر۔ مثلا آپ کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی خاطر ہے۔ ہاں یہ ہے اللہ کی خاطر، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک کام کریں جو روٹین سے ہٹ کر ہو، کہیں گے اب میں نے اللہ کی خاطر کیا۔ اور اگر روزانہ نہیں ہو پاتا، جب دماغ میں آ جائے۔ آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنا ہوگا، ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں اس کی مجھے توفیق ملی، کبھی کہتے ہیں اس کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کبھی سوچا یہ توفیق ملتی کیسے ہیں؟ اس کا بھی کوئی فارمولا ہونا چاہیے نا، یہ حادثہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھوم گھما کر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا، میں نے ایک ثواب کا کام کر دیا، تو میں کہتا ہوں آج بڑی توفیق ملی۔ صحیح ہے، یہ توفیق حادثے میں ملتی ہے کیا؟ کسی نیک کام کے ارادے سے نکلا، ہزار کوشش کر لی کہ کر لوں، نہیں ہو پایا، تو میں کہتا ہوں آج توفیق سلب ہو گئی، آج توفیق چھن گئی، یہ بلا وجہ میں آتی ہے، بلا وجہ میں جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام کے پیچھے ایک چیز ہونا چاہیے جو سب کو شروع کرے، کوئی چیز ہونا چاہیے جو سب کو روک رہی ہے۔ مثلاً جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، چند چیزیں ہیں جو توفیقات بڑھا رہی ہیں، یہ بھی زندگی کے قوانین میں سے قانون، چند چیزیں جو توفیقات بڑھاتی ہیں، چند چیزیں جو توفیقات سلب کرتی ہیں۔ مثلاً کسی نیکی کے موقع کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور جان بوجھ کے ترک کر دیں، اس سے توفیق سلب ہوتی ہے۔ مثال ایسی آرام ذہن میں سوچتا ہوں، کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ہو سکتی ہے، مثلاً سوتے وقت نہیں سوچا تھا کہ کتنے بجے اٹھوں گا، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا اذان ہو رہی ہے، ذہن میں ابھی اٹھ جانا چاہیے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، سب کچھ صحیح تھا، اتنی نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگر تھکا ہوا بھی تھا، اس وقت لگ رہا تھا کہ اٹھ سکتا ہوں، سب کچھ صحیح تھا، نہیں اٹھا، اب توفیق سلب ہو، اب اس پہ توفیق سلب ہو۔ کیوں؟ نیکی ہاتھ میں تھی، اب کیوں نہیں کی؟ نہیں تھی ہاتھ میں تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا سب کچھ، سب کچھ صحیح تھا، کر لیتے، نہیں کی۔ اب جیسے میرے جیسا کوئی آدمی یہ حرکت کرے گا، اس کی توفیق سلب ہوگی۔ مثلا توفیق سلب ہوگی کیا ہوگا؟ اب جو آنکھ کھلے گی تو نماز قضا ہونے والی ہوگی، دو منٹ رہے گا، اب کیا کرے گا؟ مثلا صبح جمعہ تھی، اگر اٹھ جاتا تو پتہ نہیں کتنی جزا ملنی تھی، نہیں اٹھا، اینڈ ٹائم پہ سو گیا جبکہ اٹھ سکتا تھا۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ اچھا، اب اگر کوئی اس کو اویل کر لے، یہیں سے توفیقات بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اچھائی کا موقع سامنے آیا، اس نے کہا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ کوئی گما بندے خدا دوست بہت سادہ اس معاملے کے اندر، کہنے لگا میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی مانگنے والا آیا، کہنے لگا میں نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ ایسے مانگنے والوں کو نہیں دیتا، ان کو منع کر دیتا ہوں، اپنے دیتا ہوں صدقہ خیرات، ایسے نہیں دیتا۔ کہنے لگا میں نے اس کو منع کر دیا۔ جب وہ منع کر کے جانے لگا تو کہنے لگا میں نے سوچا دیکھ تو لوں، شاید مستحق تھا۔ تو کہنے لگا میں نے ایسے ہی جب اس کو شیشے میں دیکھا تو مجھے لگا مستحق ہے۔ کہنے لگا میں ڈر گیا، کیسا نہ ہو مستحق تھا، میں نے بلا میں اس کو ٹال دیا۔ کہنے لگا میں گاڑی میں سے ڈیش بورڈ ادھر ادھر سے میں نے پیسے نکال کے، اب جو دوبارہ دیکھا تو غائب ہو گیا، اس کو ڈر لگا۔ کہنے لگا ایسا نہیں، میں ہاتھ سے توفیق نکل رہی ہو، باہر اترا تو دیکھا وہ ایک گلی میں جا رہا تھا، اس کے پیچھے گیا تیزی سے کہ اس کو دے، وہ سمجھا پتہ نہیں مارنے کو آ رہا ہے، وہ بھاگا تو اس نے بھی ریس لگائی۔ کہنے لگا نہیں بیٹا، ایسے نہیں جانے دوں گا، دیکھ کے جاؤں گا۔ پیچھے جا کے اس کو پکڑا، کہنے لگا روکو بھاگتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، پیسے دینے آئے، بھاگ کیوں رہے؟ اب ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جو سوچ رہا ہے کہ نہیں یار ایسا نہ ہو توفیق سلب ہو جائے، یہ بندہ خدا اگر چلا گیا تو بہت برا ہوگا، اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے تاکہ اس کو پہنچا دیں، ایسے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ معاشرہ شاید کچھ اچھے لوگوں کی دم سے چل رہا ہے، نظر یہی آتا ہے، ورنہ خرابیاں بہت ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن بہرحال چل رہا ہے. ابھی کیا ہے جو بات سمجھ میں آئی, توفیق سلب ہونے کا قانون کیا ہے, توفیق لینے کا قانون کیا ہے؟ توفیق سلب ہونے کا قانون یہ ہے جو نیکی میسر تھی نہیں تھی, اور توفیق حاصل ہونے کا قانون کیا ہے, جو نیکی میسر آ گئی ہے اس کو تو کر لو کم از کم, پھر خدا دروازے کھولے گا, اور دروازے کھول کر جتنا کرنا چاہتے ہو انجام دیتے رہو. اب اس نیکی کے اندر جو اہم ترین نیکیاں ہیں وہ کیا ہے, دو نیکیاں مجھے سمجھ میں آئی ہیں ابھی تک, کہ اہم ترین نیکیاں دو ایسی ہیں جن کے اوپر توفیقات بڑھ جاتی ہیں, اگر اس میں کوتاہی کریں تو پھر توفیقات سلب ہونے لگتی ہیں. کم از کم توفیقات ملنے والا قانون تو سمجھ میں آئے, سلب کا شاید اتنا زیادہ اچھا سمجھ میں نہ آیا ہو, لیکن ملنے والی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ان دو نیکیوں کو کرتا ہے تو توفیقات بہت ملتی ہیں اس کی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو انسان پس رہے ہیں مشکلات میں, ان کی اگر کوئی پرخلوص نصرت کر دے اس پر توفیقات بہت ہیں. اب یہاں دو مشکل ہیں, نمبر ایک, ایک سچا آدمی جو مشکل میں پس رہا ہو ملنا بہت مشکل ہے, ملنا بہت مشکل. نمبر دو, آپ اس سچے آدمی کی سچائی سے مدد کر دیں ریاکاری نہ ہونے دیں. یہ دونوں باتیں مشکل ہو گئی ہیں فی زمان. ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں لکھا تھا کہ آخر وقت میں لینے والے کو جزا زیادہ ملے گی, دینے والے کو اتنی نہیں ملے گی. کیوں دینے والے کو نہیں ملے گی؟ فرمایا سب ریاکاری کے لیے دے رہے ہوں گے, اس لیے دینے والوں کو اتنا نہیں ملے گا. لینے والوں کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ اس نے اپنی قناعت کو محفوظ رکھا ہے, عزت نفس کو محفوظ رکھا ہے. مولا کی ایک روایت تھی بہت خوبصورت, فرمایا کتنا اچھا ہے امیر آدمی تواضع دکھائے غریب کے سامنے. فرمایا کتنا اچھا ہے امیر آدمی تواضع دکھائے, انکساری دکھائے غریب کے سامنے, اور فرمایا اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. فرمایا کتنا اچھا ہے کہ امیر انکساری دکھائے غریب کے سامنے, فرمایا اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے, اپنی عزت نفس کا خیال کریں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. صحیح, بس ایک توفیق حاصل کرنے کی جگہ سمجھ میں آتی ہے, یہ جو معاشرے کے ہاتھوں پس رہے ہیں لوگ, ان پسے ہوئے لوگوں کی نصرت ہونی چاہیے. اب یہ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی ہیں, چند سال پہلے سے میں عرض کر رہا ہوں یہ معاشرہ بہت بری جگہ پھنسے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی حساب سے پھنستا چلا جا رہا ہے. چند دن پہلے ایک آدمی نے ایک درس کے بعد, میں نے اس میں جھوٹ سچ کے بارے میں کچھ کہا تھا, میرے پاس آ کے اس نے کہا مولانا جھوٹ بولنا ہمیشہ غلط ہے. میں کہا تھوڑا مجھے سمجھ میں آ گیا کچھ کہے گا. میں کہا اکثر غلط ہے, بہت کم جگہیں جہاں پہ صحیح ہوتا ہے, بہت کم. کہنے کا کہ اگر کوئی بینکرپٹ ہو جائے, معاملہ عزت بے عزتی تک آ جائے, اس کو پتا ہو سچ بولوں گا بے عزت ہو جاؤں گا, سامنے گھر پہ کھڑے ہیں, اس میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے جھوٹ نہ بولو, پھر توریا کرو تاکہ اپنی جان چھڑا لو کسی طرح سے. لیکن آپ تصور کر پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک عزت مند آدمی ہے, معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے, اندر سے خلاص ہو گیا ہے, اس کو پتا ہے لوگ باہر کھڑے ہیں اس کو بے عزت کرنے کے لیے, اب اپنی عزت بچانے کے لیے پوچھ رہا ہے جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا. سخت ہے واقعہ, یہ معاشرہ اس وقت بہت سخت جگہ پہ پہنچ رہا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں, ہم سب کو معلوم ہے بہت سارے لوگ اس کے نیچے پس رہے ہیں, پوری طریقے سے پس رہے ہیں. اللہ کوئی ایسا کام کروا دے ہم سے کہ ہم کم از کم ان پسے بھی لوگوں کے سامنے سوال نہ اٹھانا پڑے ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ. ان کی نصرت ہونا بہت اہم ہے, ان کی نصرت ہونے پر بہت ساری مشکلات بھی ہیں, ظاہر ہے غلط بیانیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اپنی لمٹس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہونا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ توفیق دلواتی ہے. اس درمیان میں کچھ ٹائٹلز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, مثلا بیواؤں اور یتیموں کی نصرت ہونا, اس کو خدا نے بہت پسند کیا ہے, بہت اہم ہے. یعنی امیر المومنین کا خطبہ آپ کے ذہن میں ہے, فرمایا اللہ اللہ فی الایتام, تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی باقی نہ رہے، یہ نہ کرنا. اب اس جملے کا یہ جو انداز ہے امیر المومنین کا، اللہ اللہ فی الایتام، اس انداز پر امیر المومنین نے ایک اور جملہ بولا تھا، کہا تھا اللہ 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 کے گھر کے لیے، خانہ کعبہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اگر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے نہیں ہوئے تو تم لوگ عزت حاصل نہیں کر پاؤ گے، تم لوگ بے عزت ہو جاؤ گے. اب میں سوچتا ہوں یعنی امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، یعنی وہ فرما رہے ہیں یتیم کا خیال کرنا خانہ کعبہ کا جیسا احترام رکھتا ہے. اگر ایک معاشرے کے اندر یتیم پس رہے ہوں اور کوئی یتیم کی سرپرستی کرنے والا نہ رہے، برا وقت ہے پھر، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بری چیز ہونے والی ہے پھر. بس یہ دو ٹائٹ، ایک ٹائٹل یہ ہو گیا ہے، پسے ہوئے انسانوں کی نصرت کرنا بالاخص یتیموں اور بیواؤں کی، اور یہ معاملہ انتہائی حساس ہے جیسا کہ مولانا ارشاد فرمایا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کے نام پر پرخلوص کوئی کام کرنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کے نام کا پرخلوص احترام کرنا، اس کے اوپر کچھ توفیقات نصیب ہوتی ہیں، یہ زندگی کا قانون ہے، اور ان توفیقات پر کچھ دروازے کھلتے ہیں، انسان اپنی زندگی میں ان نتائج کو حاصل کر سکتا ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. آپ کی خدمت میں یاد ہو کہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مثلا میں نے عرض کیا تھا کسی سے ملاقات ہوئی جو ایک مولانا صاحب کے اولاد تھے، اور انہوں نے کافی عمر گزارنے کے بعد کہا کہ سب کچھ ہو گیا لیکن ایک غلطی ہو گئی، جس دین کے لیے مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا. میں نے عرض کیا تھا 50 سال گزرنے کے بعد اگر یاد آئے بہت سخت ہے انسان کے لیے، کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان سب کا مداوع ان دو چیزوں سے ہو سکتا ہے، نمبر ایک، پسے ہوئے انسانوں کی نصرت ہونی چاہیے، انسان اپنی زندگی میں ان کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جن کاموں کا خدا مطالبہ کر رہا ہے. نمبر دو، اہل بیت کا پرخلوص احترام ہونا چاہیے، یہ احترام ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے انسان کو جن کاموں پر اس کی زندگی لگنی چاہیے. اور دعائے مکارم الاخلاق کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، بس ہم یہاں پہ کچھ عرض کر رہے ہیں، اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ آپ کے صبح کے کام سے جس میں آپ کچھ کمائی کر رہے ہوں گے، صحیح ہے، بظاہر کم اہمیت کا حامل ہے، بظاہر کم اہمیت کا حامل ہے، چونکہ ہم اگر ایک انداز سے دیکھیں، ورنہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر کوئی حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، بظاہر کم اہمیت ہے. مولا کا جملہ کیا ہے مکارم الاخلاق کے اندر، فرمایا خدایا مجھے کسی ایسے کام میں مشغول نہ فرما جس کا تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنے کا بہترین جملہ یہ جملہ ہے. اپنے آپ سے پوچھوں 24 گھنٹے میں کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کا خدا مجھ سے سوال نہیں کرے گا، بلا جمع کیے وہ ضائع ہو گئے، وہ سب ضائع ہو گئے. مثال کے طور پر یوں ہی سوچتا ہوں، مثلا لغویات دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر، نہ صرف خدا سوال نہیں کرے گا بلکہ شاید عذاب بھی ہوگا، کیوں نہیں؟ کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو مولا کی کال کا مزداق ہو جائے؟ مثلا ایک جگہ بیٹھا تھا، کوئی کام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزار دیا، صحیح ہے، کوئی خاص چیز بھی نہیں سوچی، کوئی پلاننگ نہیں کی، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزار دیا. خدا نے قیامت کے دن آیا اس طرح کے آرام پر کوئی سوال کرنا ہے؟ قطعاً خدا نے نہیں مانگا تھا، کیوں کیا؟ بلکہ میں کہہ رہا ہوں الٹا ہوگا، اس پہ سوال ہوگا، ایسا وقت کیوں گزارا، کیوں گزارا ایسا وقت؟ اب میں اور آپ اپنی زندگی کے ہر 24 گھنٹے کے اینڈ میں ایک کام کر سکتے ہیں، پوچھے اپنے آپ سے کون کتنے منٹ کتنے گھنٹے ایسے گزرے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح نہیں گزرے. یقین فرمائیے اگر کوئی ہم سے کہے، کم از کم مجھ سے کوئی یہ کہے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو بہت مشکل سے میں ہضم کر پاؤں گا اس کی بات، بہت مشکل سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو 4-4 انسانوں کے برابر کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وقت ابھی بھی ہے، پھر کسی کو دیکھتا ہوں جو ایک انسان کے برابر بھی کام نہیں کرتا اور کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر یقین کر لیتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت بچتا کیسے ہے۔ ایک آدمی چار چار انسانوں کے برابر کام کر رہا ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے پھر؟ اور سمپل ٹرک کیا ہے؟ وقت ضائع نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ شہید مطہری کے بارے میں کسی نے لکھا، کہہ رہے ہیں کہ میں شہید مطہری کے برابر سے گزرا، سلام کیا، انہوں نے یوں کر کے سلام کیا اور آگے نکل گئے۔ کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگا، کم سے کم تھوڑی دیر تو رکتے، بات چیت تو کر لیتے، تو کہیں اور پر ملے تو میں تھوڑا سا خفا تھا ان سے کہ بھئی آپ نے ایسے کیا، تو وہ میرے پاس آئے کہنے لگے معاف کرنا، نافلہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے نافلہ نمازوں کے لیے چلتے کے وقت کا کام، چلنے کا وقت تجویز کیا تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو، کوئی کام کروں، تو جو نافلہ نمازیں میری رہ جاتی ہیں وہ میں چلتے وقت پڑھتا ہوں۔ یہ آدمی واقعاً پھر شہید مطہری بن سکتا ہے، کیونکہ اپنے وقت کو بچا رہا ہے، وقت کو محفوظ کر رہا ہے، یہ مینج کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک جملہ بہت اچھا ہے، کہتے ہیں ذکر خدا کے لیے وقت نہیں چاہیے، توجہ چاہیے۔ مثلاً وقت تو بہت ہے ہمارے پاس، ایک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وقت کا، وقت بہت ہے۔ اب آپ خود تصور کریں، اگر کوئی ایک نماز غفیلہ بہت اچھے طریقے سے پڑھے، کتنی دیر میں پڑھ لے گا؟ مثلا نماز غفیلہ اچھے طریقے سے پڑھ لے، اچھے طریقے سے مطلب کیا ہے، بہت تیز نہیں پڑھ رہا ہے، سکون سے پڑھ لے، میرے خیال میں بہت ٹائم لگائے گا، 5-6-7-8 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگائے گا۔ کیا ہمارے پاس کوئی جواز ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ کہاں کی باتیں ہیں، وقت ہے، استعمال نہیں ہے، ہم نے اندازہ نہیں کیا اپنے لیے۔ اور یہ اللہ کے قوانین میں سے قوانین ہے، قانون ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے گا، 25,000 دفعہ آپ نے زندگی میں سنی ہوگی مبالغتاً، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر بجا لاؤ گے نعمت بڑھاؤں گا، کفران نعمت کرو گے عذاب بہت شدید ہوگا۔ وقت اللہ کی نعمت ہے، سب سے یعنی تکلیف دہ ترین چیزوں میں سے میرے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے، کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں جوان روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، دل میں کڑن ہونے لگتی ہے کہ یار اتنے کام پڑے، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایسی ہمت دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنے بھی یاد ہے کہ مجھے بھی یاد رہے، ایک دفعہ جعفر طیار کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کچھ بہنیں جمع ہوتی تھیں، ان کے لیے درس دیتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے ایسی کوئی بات کی کہ بھئی آپ خدمت کریں دین کی، لوگوں کے لیے خدمت کریں یہ وہ، تو کسی نے مجھ سے سوال لگ کے پوچھا کہ میں کیا خدمت کروں، عمر میری گزر رہی ہے، میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اب پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس، وقت ہے لیکن کروں کیا؟ میں نے اس سے کہا کم سے کم اتنا کر لیں، محلے کے وہ بچے جو سارے دن بیچارے آوارہ پھرتے ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، انہیں چار جملے ہی پڑھا دیں آپ، یہ تو کر لیں۔ پھر میں نے کہا اگر کسی میں طاقت ہے تو اپنے محلے کے اندر دیکھیے گا، کچھ یہاں پر ایسے بوڑھے ضعیف لمبی عمر کے ایسے ہوں گے جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہفتے میں ایک گھنٹہ چلے جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ تو دل جوئی ہو جائے گی نا۔ آج ڈان اخبار میں عجیب آیا ہے خاتون کے بارے میں، شاید دیکھا ہو، اے جی کے سینٹر میں رہتی ہیں، ایک بوڑھی خاتون نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، دنیا کے 3 ملکوں کی یونیورسٹیز میں پڑھا چکی ہیں، اس وقت اے جی سینٹر میں۔ کہنے لگی کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر تھیں وہ کام کرنے والی، اس نے بتایا، کہنے کی اس وقت عالم یہ ہے کہ لوگ جب اپنے بوڑھے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، تو ہمیں نمبر ایڈریس سب غلط دے کے جاتے ہیں تاکہ ہم کبھی رابطہ بھی نہ کر سکیں، عالم یہ ہے۔ اچھا جب اتنی نفسہ نفسی ہو جائے، اس کا مطلب ہے معاملہ بہت خراب ہو گیا، اس کا مطلب معاملہ بہت خراب ہو گیا، تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا، جتنی ہماری توانائی میں ہے، جتنی ہماری طاقت میں اس کو کریں۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کو میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری بھی ذہن سے نکل جائے، آپ کی ذہن سے نکل جائے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ آمین۔ 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 خود ان کا سمری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عرض ہوا تھا کہ یہ پوری زندگی قوانین کے اوپر چل رہی ہے. قوانین کا بہترین راستہ اہل بیت کی روایات قرآن کریم ہے, بہترین راستہ. ان قوانین میں سے چند قوانین بھی اگر ہمیں سمجھ میں آ گئے اور ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا, ہمارے پاس کچھ اور ہوگا, ہماری طاقتیں کچھ اور ہوں. ایک قانون عرض ہوا تھا, دینے سے مال بڑھتا ہے. دینے جو دیں گے وہ بڑھے گا, خوشی دیں گے خوشی بڑھے گی, غم دیں گے غم بڑھے گا, جو دیں گے بڑھے گا, یہ قانون. دوسری بات عرض ہوئی تھی, اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو, ہم نے عرض کیا تھا روایت مولا کی. مولا نے فرمایا تھا اگر اللہ کے دوست کی جائز ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے گھر تک نہیں گئے, اس کی جگہ تک نہیں گئے, تو کسی ظالم کی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے دروازے تک جانا پڑے گا. کہیے, یہ قانون عرض کیا تھا کہ اگر کسی اللہ کے دوست کی صحیح خواہش, جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے گھر تک نہیں گئے, تو پھر ظالم کے دروازے تک اس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جانا پڑے گا. یہ قانون خدا کا صحیح. اسی طرح آج ایک بات عرض ہوئی, آیا دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ عرض ہوا نہیں, ہوا نہیں پہنچا سکتا. کب نہیں پہنچا سکتا؟ ایک آیہ کریمہ کہتی ہے اگر تم ہدایت پا جاؤ, تم ہدایت پر رہو نقصان نہیں پہنچائے گا. دوسری آیہ کریمہ نے کہا تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کبھی نقصان نہیں پہنچائے. ہمیں چیک کرنا ہوگا ہمارے پیرامیٹر صبر اور تقوی میں کہاں پر ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اپنی ایک برائی کا انتخاب کریں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لوگ چڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ جتنے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں ان کے دلوں پر جو کچھ ہمارے ہاتھوں گزر رہا ہے اس سے ہماری برزخ بنے گی. جو میری اولاد کے دل پر میرے ہاتھوں گزرے گا اس سے میری برزخ بنے گی, جو میری زوجہ کے دل پر میرے ہاتھوں گزرے گا اس سے میری برزخ بنے گی. اگر ان کے دلوں میں میرے ہاتھوں ذلت آ رہی ہے تو مجھے معاشرے کی اور برزخ کی ذلت اٹھانی پڑے گی, یہ کہیں نہیں جائے گا. بد قسمتی سے ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے. ہم لوگ طاقت کے نشے میں, جب انسان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو سمجھتا ہے یہ کبھی نہیں جائے گی. پھر وہ جملہ یاد آ گیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, قرآن کریم فرماتا ہے وہ تلک الایام نداولھا بین الناس, ان دنوں کو ہم تمہارے درمیان گھماتے رہیں گے. اور مولا کا وہ جملہ جو اس کے ساتھ ہے, یوں سمجھ میں آتا ہے ہر قرآنی حکم کی ایک امامت کی بھی تفسیر ہے, ایک امامت کا جملہ اس سے ہے. یہ جو ہم دنوں کو تمہارے درمیان گھماتے رہیں گے, امامت کا جملہ کیا ہے؟ امامت کا جملہ یہ ہے دن پورا زمانہ دو دن ہے, ایک تمہارے حق میں ہے ایک تمہارے خلاف ہے. جو آج مثلا میرے حق میں ہے یہ کبھی میرے خلاف جائے گا, اس سے نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے سب کو جھیلنا ہے. یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دوسرا دن بھی آ سکتا ہے. اور ابھی جب میں تھوڑا بہت معاشرے کے اندر چلتا پھرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, اتنی کہانیاں اسی بات کے اوپر سنتا ہوں, ایک تھا دن پھر ختم ہو گیا. اتنے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کا بڑا دن بہت بڑا دن تھا, اور جب نیچے والا دن آیا بہت برا دن آیا. کل ایک بندے نے پھر سنایا, پتہ نہیں کتنی کہانیاں اس وقت سن چکا ہوں, کل ایک بندے نے پھر سنایا 99 میں ایک بزنس تھا, میں نہیں چاہتا نشانیاں ظاہر ہو جائیں, ایک بزنس تھا جو پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, اتنا بڑا بزنس تھا. 99 میں والد کا انتقال ہوا, 2002 میں بزنس گرنا شروع ہو گیا, 2004 تک ختم ہو گیا, 4 سال کے اندر معاملہ فارغ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو بندہ خدا سنا رہا تھا کہنے لگا اس اونچائی سے نیچے آنے کے بعد میں نے رکشہ بھی چلایا ہے کہ کسی طرح میرا گھر چل جائے, نہیں چل پایا. عالم یہ ہوا اس کے ایک بچے کو میں پڑھاتا تھا کہیں پہ, دوسرا بچہ بھی وہیں پہ تھا, کہنے لگا مجھے اس کو وہاں سے نکالنا پڑا, میں نہیں پڑھا سکا. پھر اس کے بعد کئی سال تک نہیں پڑھا سکا, اب اپنی عمر سے 5 سال پیچھے کی کلاس میں پڑھ رہا ہے. صحیح ہے. اور کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ اب اگر فیس نہیں دی تو اس سال سے بھی نکل جائے گا, ٹھیک ہے. کتنا عرصہ لگا نیچے آنے میں؟ 4 سال. یہ 99 میں سوچ بھی سکتا تھا کہ میرے ساتھ نعوذ باللہ یہ ہونے والا ہے؟ نہیں. ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم اپنے طاقت کے دن کو سمجھتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کس کے ساتھ رہا ہے کہ جو اب میرے ساتھ ختم نہیں ہوگا؟ سب کے ساتھ ختم ہوا ہے. یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر پھنس جاتے ہیں مصیبت کے اندر. اس لیے میں اس کو بار بار دہراتا ہوں کہ مجھے یاد رہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے یہ ہاتھ سے جاتا ہے، جو کچھ بھی ہاتھ سے جاتا ہے. پھر بڑی مشکل ہے. آج وہ بیچاری عورت کا سن کے پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا. بتاؤ، جب یہ پی ایچ ڈی تھی، یونیورسٹیز میں پڑھا رہی تھی، کہنے کی میں نے کوفی عنان کو بھی پڑھایا ہے. اس میں لکھا تھا کہ کوفی عنان میرا شاگرد تھا، جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری کوفی عنان تھا، کہنے کی میرا شاگرد تھا یہ. تو سوچ سکتی تھی کہاں پہنچ جاؤں گی آخری عمر میں؟ نہیں، کیا پتہ یہ دنیا کیسے تبدیل کرتی ہے. ایسے ہی یہ قوانین میں سے ایک ہے. اپنے آپ کو سنبھال لیں انسان، کسی غفلت سے، کسی غرور سے، کسی اور سب سے بڑا کسی دھوکے سے دو چار نہ ہو. یہاں سب کی کہانی ایک ہی ہے، باری 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 سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے. تو یہ قوانین خدا ہیں، ان کے اوپر غور فرمائیے، اپنی ایک برائی کا خاتمہ کر لیں. اپنے اندر ایک سوال بار بار کرتے رہیے، میں وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کر لیں، اللہ نے زندگی چھوٹی دی اور کام زیادہ دی ہوں، یہ خدا نہیں کرے گا. جتنے کام کرنے کے دیے ہوں گے، اتنی کی بھی زندگی بھی دی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا جو ہم کہتے ہیں بھائی مثلاً میری زندگی اگر ہوتی ہوتی میں یہ کر لیتا. بابا، تمہارے کرنے کا جتنا کام ہوگا، اور خدا نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، تو کیا نعوذ باللہ ناانصافی دکھائی دی کہ 6 گھنٹے کا پیپر تھا، 3 گھنٹے کا صرف جو وقت دیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنے کام کرنے کے نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے زندگی ہے، یا تو تم نے ضائع کر دی ہے یا آگے ضائع کرنے والے ہو. سنبھالو ان کو. یہ ہمارا انشاءاللہ چھوٹی سی ایک کوشش. اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ نے دروازے کھولنے. پھر عرض ہوا توفیقات نصیب کیسے ہوتی ہیں. بات ہوئی کہ اگر پسے ہوئے انسانوں کے کام آ جائیں، توفیقات بڑھتی ہیں. بالاخص عناوین، مثلاً یتیم بہت بڑا عنوان ہے. اور عرض ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی کوئی پرخلوص خدمت، وہ انسان کی توفیقات میں اضافوں کا سبب بنتی ہے انشاءاللہ. اور آخری بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، سادہ سا ایک فارمولا بتا دیتا. ایک اللہ کا بندہ نبی کے پاس آیا، کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کی شریعت بہت لمبی. وہ بدو تھے، گاؤں دیہات میں رہنے والے، آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے. وہ آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی شریعت بڑی لمبی ہے، اس میں اتنے ڈھیر سارے احکام ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا کون کون سا حکم ہے. آپ مجھے 2 راستے بتا دیں بس، کوئی ایک کام ایسا بتائیں جس سے اللہ کے بندے خوش ہو جائیں، ایک کام ایسا بتائیں جس سے اللہ خوش ہو جائے، معاملہ ختم. 2 کام بتائیں، میں 2 کام کروں گا. ایک کام بتائیں جس سے اللہ خوش ہو، ایک کام بتائیں جس سے بندے خوش ہوں. فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا. دنیا پہ نہیں مرو، اللہ تم سے خوش رہے گا. اس کے بعد فرمایا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو مت دیکھو، لوگ تم سے خوش رہیں گے. یہ مت سوچو اس سے ہی میں یہ لے لوں گا، بس یہ نہیں سوچو. اللہ کی طرف دیکھو، بندوں کی طرف مت دیکھو. اللہ تم سے خوش رہے گا، بندے بھی تم سے خوش رہیں گے. ایک اور گروہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی، ہم آپ کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں یہ کرو. ان سب کے ساتھ ایک کام ایسا بتا دیں، اگر ہم کر لیں تو جنت میں جانے کی آپ ہمیں ضمانت دیں. کام سارے کام کریں گے جو آپ کی شریعت میں ہیں، لیکن ان سب میں خطرہ ہے، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ایک کام ہمیں بتائیں ان سب کے علاوہ، ہم وہ کریں گے. گروہ تھا، ہم وہ کریں گے، آپ ہمیں جنت کی ضمانت دے دیں. روایت میں نے کہا، اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سکوت کیا، خاموش رہے. اس کے بعد فرمایا، مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ کرو گے؟ تو وہ جو آدمی تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے گروپ کی طرف دیکھا، کہا سوچ لو، اللہ کے نبی سے وعدہ کر رہے ہو، اگر نہیں کر سکتے تو وعدہ مت کرو، ورنہ وعدہ خلافی ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ. اس گروہ نے تھوڑی کونسلنگ کی، کہا ہم ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں. جو اللہ کے نبی کہیں گے اب وعدہ ہے کہ کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں صرف ایک کام بولوں گا، کسی سے کچھ مت مانگو، بس اللہ کو دیکھو، بندوں سے نہیں مانگو، کسی سے مت مانگنا. یہ گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی آج سے وعدہ کیا کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، ختم. اس گروہ کا یہ عالم تھا پانی نہیں مانگتے تھے، کہتے تھے ہم نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، اب نہیں مانگیں گے. اس روایت میں لکھا تھا یہ لوگ اگر گھوڑے پہ جا رہے ہوتے تھے، ان کا کوڑا بھی گر جاتا تھا زمین پہ، تو دوسرے سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو، خود اترتے تھے، کوڑے کو اٹھاتے تھے، پھر سواری پہ چڑھتے تھے. سواری پہ چڑھنا اس زمانے میں ٹھیک ٹھاک کام تھا، گھوڑا اتنا اونچا ہوتا ہے، اور مثلا کپڑے اپنے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو پھر نوکر چاہیے ہوتا ہے چڑھانے کے لیے، تو اتنے سے کے لیے بھی دوسرے سے نہیں مانگتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا دوسروں سے نہیں مانگیں گے. اللہ کو خوش کرنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا آسان ہونا چاہیے. اگر بندوں کو خوش کرنا ممکن ہے تو اس خالق کو خوش کرنا آسان نہیں ہونا چاہیے جو سری اور رضا ہے، اسے خوش کرنا زیادہ آسان ہونا چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جیسے یہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے. اگر انسانوں کی محبت چاہیے ایک سادہ سا کام کر، ان کو دعا دے، ان کے لیے دعا کر. مجھے یہ سمجھ میں آیا، آپ جس انسان کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ آپ سے اچھا ہو جائے، اس کے لیے تنہائی میں دعا کر، اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے. انسانوں کے دلوں میں محبت بھی خدا ڈالتا ہے، ایسے نہیں آتی ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے. اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کے دل کو اچھا کر دے. یہ مت کہیں یہ میرے لیے اچھا ہو جائے، یہ نہ کہیں اپنے لیے نہیں مانگیں اس کے لیے مانگیں، کہیں خدایا تو اس کے دل کو پرہیزگار کر دے. دوسروں کے لیے دعا کریں، جتنا دوسروں کے لیے دعا کریں گے خدا ہمارے اور آپ کے کام کو آسان کرے گا، لیکن مانگنا کچھ اور ہے. آخر میں ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، ایک روایت میں تھا افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا ہے اے خدایا تعریف ساری تیرے لیے. تو کسی نے پوچھا اس میں تو دعا ہی نہیں ہے، اس میں تو تعریف تیرے لیے، اس میں دعا کہاں ہے؟ تو کہا جس کے لیے تعریف کر رہے ہیں وہ دعاؤں کو اچھی طرح جانتا ہے، اتنا ہی کہنا کافی ہے. تو جو شریف آدمی ہے، شریف آدمی کے سامنے اگر کوئی مسکین محتاج آتا ہے اور وہ پہچان لے کہ یہ مسکین محتاج ہے تو مہلت نہیں دیتا کہ وہ اس سے کچھ کہے. میں نے کہا تھا آخری پھر وعدہ خلافی، ایک اور آخری. ایک آیت اللہ تھے مرجع تخلیق عراق میں، ان کے ایک شاگرد تھے بڑے دولت مند پیسے والے. ایک دفعہ ان کو کہہ رہا کہ میرے پاس آؤ مجھے ملو. رات کا وقت کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ شاگرد، دسترخوان لگا ہوا، استاد کا نوکر آیا رات کے وقت میں، کہا مجھے ملو. استاد نے کہا کہ جا کے ان کو ملو. اور بڑا پریشان ہوا کہ اتنے وقت کے اوپر جا کے بلایا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. بھاگے بھاگے گئے استاد کے پاس. استاد نے کہا کیا تم کافر ہو؟ اے واللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. پوچھا استاد کیا ہوا؟ فرمایا کیا چاہتے تھے کہ کیا ہو جائے؟ تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی ابھی میرے پاس آیا بھوکا ہے، تمہیں کوئی کمی ہے کیا؟ تمہارے پاس اتنا ہے؟ تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی بھوکا تھا؟ کہا واللہ مجھے خبر نہیں تھی. فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خبر کیوں نہیں تھی، خبر ہوتی نہ کرتے تو کافر ہوتے تم، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ خبر کیوں نہیں تھی، اگر خبر ہوتی اور پھر تم نہ کرتے تو پھر تمہیں یہاں نہیں بلاتا میں، تم کافر ہوتے، میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا پھر. تم یہ بتاؤ خبر کیوں نہیں ہوئی تمہیں؟ ہم ان لوگوں نے بہت اچھے اسٹینڈرڈس بنائے، انہوں نے ہمیں بہت اچھے اسٹینڈرڈس کی طرف دعوت دی. اللہ کرے ہم کچھ ان میں سے عمل کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تو جو آسا محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کی تعلیمات کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس سخت زمانے میں جو لوگ مشکلات سے دوچار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. اے خدا جو ہماری لغزشیں خطائیں غفلتیں اپنی بارگاہ میں ان سب کو معاف فرما. اے پاک پروردگار جن کے دل ہم نے دکھائے ہیں تجھے واسطہ تیری رحمانیت کا، اے پاک پروردگار غفوریت کا، ان کے دلوں کو ہم سے خوش فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام قرآن و اہل بیت کی نصرت میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کفر و نفاق کو ذلیل و خوار فرما، امریکہ اور اسرائیل کے لشکر کو نیست و نابود فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان امام حمام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے اس جگہ کی بنانے میں کوششیں کی ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، یا جو یہاں پہ شرکت کرتے تھے دنیا سے رخصت ہوئے، یا جو کسی بھی طریقے سے خدمت کرتے تھے دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی ارواح کی سارے ثواب کے لیے اپنے ہمارے رشتہ داروں کو اس میں شامل فرمائیے گا۔ عائزہ اقربہ بالاخص والدین اگر دنیا سے جا چکے ہوں، علماء عرفاء فقہا شہداء عزاداران سعید و شہداء، سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت ہوں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔